نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سے متعلق میں نے کل کچھ باتیں عرض کی تھیں، خاص طور پر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اور ان سے جو متعلق ہیں، یعنی ان کی والدہ اور نانی اور دیگر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار موقعوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور جو عقائد باطلہ اہل کتاب رکھتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا. چنانچہ عقائد کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو مریم کے بیٹے ہیں سوائے اس کے کہ وہ رسول تھے، جو کچھ اور کچھ کہتے ہیں وہ درست نہیں. یعنی بس اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے صاحبزادے اور اللہ کے بندے اور رسول، باقی جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ دیب داستان ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور فرمایا کہ وہ امہ صدیقہ، ان کی جو والدہ تھیں وہ صدیقہ تھیں، سچی عورت تھیں، نیک خاتون تھیں. ساتھ میں فرمایا کانا یاکلان الطعام، کھانا بھی کھاتے تھے. جو کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو. اس لیے جو کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یفقون، ذرا دیکھو کہ ہم کس طرح کھول کھول کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو، لیکن جن لوگوں کے آنکھوں پر بھی پٹیاں پڑ گئی ہوں اور سمجھنے کی قوت بھی ان کی مفلوج ہو جائے اور دنیا ان کی نظروں پر چھا جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں انہیں حق نظر نہیں آتا. ایک موقع پر قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، یہ دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، تو بہت سے مواقع ایسے تھے کہ یہ دیکھتے تھے دونوں کے دونوں، یعنی شروع میں کسی ایک طرف یہ نہیں ہوئے تھے، یہود تھے دونوں کے دونوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو بھی دیکھتے تھے، تعلیمات کو بھی دیکھتے تھے. ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً آخری اور سچے نبی ہیں، لیکن بہت ساری وجوہ کی بنا پر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے. تو بہت سے واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ان کے بعض معاملات کا، بالکل وہی فیصلہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے غلط بیانی سے کام لیا اور اپنے طور پر بہت سے واقعات کو توڑ موڑ کے پیش کیا. چنانچہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زنا کی سزا سنسار بتایا، یعنی جس عورت مرد کی شادی ہوئی بھی ہو اور پھر بھی وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی کیا سزا ہے، تو بعض لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ سنسار کر دیا جائے. تو انہوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ اگر سنساری کا کہیں گے تو انکار کر دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے کہا کہ ان سے کہو کہ تمہارا جو فلاں عالم ہے تم اپنا فیصلہ اس سے کیوں نہیں کرا لیتے، اس کو بلا لو. چنانچہ اس کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے کے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری کتاب میں اس عمل کی سزا کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جھوٹ بولنے پر تورات مجھے جلا کر خاک کر دے گی تو میں کبھی سچ نہ بولتا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ جو سزا آپ نے بتلائی ہے وہی ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ پھر تمہیں کیا موت آئی ہے جو تم بات صحیح نہیں کہتے؟ کا بات یہ ہے کہ ہمارے شہزادے سے بھی ایک جرم اسی طرح کا سرزد ہو گیا تھا، اور اس وقت جب یہ سزا ہم نے دینی چاہی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت زیادتی ہو جائے گی، لہذا ہم نے معمولی سا بس یہ کیا کہ چہرہ کالا کیا اور اس کو گدھے پر گھمایا پھرایا اور بس ختم، یعنی سزا کو تبدیل کر دیا. اس کے بعد کسی اور غریب آدمی سے یہی جرم سرزد ہوا تو اسے جب ہم نے اصل سزا دینی چاہی تو ان کے خاندان کے لوگوں نے شور مچا دیا کہ شہزادے سے بھی یہی سرزد ہوئی تھی، پہلے اس کو سنسار کرو پھر ہم اسے سنسار ہونے دیں گے. تو اس کے بعد پھر ہم نے آپس میں صلح کر لی کہ اب آئندہ جو ہے وہ سزا یہی رہے گی. تو اس طریقے سے انہوں نے معاملات کو کچھ کا کچھ کر دیا، اور اس میں جو ہے غلط ثلط باتیں آپ اپنے نفس کی ملا دیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں جگہ جگہ اس بات کو واضح فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. یہ کہتے تھے کہ یہ تین خداؤں میں کا ایک خدا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات دے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا. ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے بالکل آخری رکوع سے پہلے رکوع میں کیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتی. آپ یاد کیجئے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان نعمتوں کو جو اللہ نے آپ پر کی تھی اور آپ کی والدہ پر کی تھی. اذیتک بروح القدس, حضرت جبریل امین کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. تکلم الناس فی المہدی وکہلا, آپ لوگوں سے بات کریں گے بچپن میں, فی المہد کہتے ہیں جھولے میں, اور کہلا قبولت کی عمر میں, جس کو میں نے کل بیان کیا تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور معجزات بھی انہیں عطا فرمائے تھے کہ مٹی کے کچڑیے بناتے تھے, مٹی سے کچھ اور بنا کر اس کو پھونک مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیا کرتے تھے, اڑ جاتی. اسی طریقے سے اگر کوئی اندھا ہوتا تھا اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی بحال کر دیتے تھے. کوئی اگر کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے, کوڑ کا مرض اس کا ختم ہو جاتا. اس طرح سے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا مر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ وہاں جا کر آپ کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. تو اس طرح کے بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے, اور ان معجزات کو دیکھ کر بھی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو خدائی کام ہے جو یہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ جو کہتے ہی تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, یعنی اپنی کوئی بات نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں, یعنی یہود کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور قتل تک کی نوبت آ گئی. یعنی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے سولی پر لٹکایا, اور ان کی دیکھم دیکھی عیسائیوں نے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لیا, ورنہ اصل یہ عقیدہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو یہاں ذکر فرمایا, اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء. اے عیسیٰ ابن مریم, کہ آپ اس پر استطاعت رکھتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کریں, اس میں قسم قسم کے کھانے ہوں, یعنی ہماری ایک دعوت ہو جائے شاندار قسم کی, کیا آپ کو اس پر قدرت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے اس موقع بھی کیا کہا, قال اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, یعنی اس قسم کی فرمائشیں مت کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا, قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا, ہم اس کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کرتے کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں بھی اور ہمارے قلوب مطمئن ہو جائیں. ونعلم ان قد صدقتنا, اور ہم اس بات کو بھی جان لیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. ونكون عليها من الشاهدين, اور ہم جو ہیں اس پر گواہ بھی ہوں گے کہ ہاں بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. قال عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم نے کہا, یعنی آگے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. دیکھیے یہ ہے اصل چیز جو عقیدے کے اعتبار سے ہم سب کو پختہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ البتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نے ایسا کیا یا ولی نے ایسا کیا, حقیقت یہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. البتہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو یہاں اسی کو فرمایا, قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر ایک دسترخوان نازل فرما دیجئے, مائدۃ من السماء, آسمان سے, تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا, جو ہمارے اول اور آخر لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہو, عید کا دن بن جائے ہمارے لیے, وہ خوشی کا دن بن جائے. وآیت منک, اور آپ کی طرف سے ایک نشانی, کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر بھی, اللہ تعالیٰ چاہیں تو پکے پکائے کھانے اللہ تعالیٰ بھیج دیں. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر اللہ نے سارے اکرام انعام کیے بھی ہیں کہ من و سلوہ نازل فرمایا. من اور سلوہ کہتے ہی ترنجبین اور بٹیروں کو ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بٹیر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ انہیں پکڑ لیتے تھے، ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھنے بھنائے ان کے پاس آ کر پیش کر دیے جاتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو من اور سلوا یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کھا کھا کے تھک گئے، پرندوں کا گوشت جو اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی صرف تمنا ہی کرتا ہے، کہا کھا کھا کے تھک گئے، ہمیں تو دال چاہیے، سبزی چاہیے، لہسن چاہیے، اور اس طریقے سے پہلے پارے کے اندر اس کی تفسیر بیان فرمائیے کہ کہا کہ ہمیں تو یہ دال چاہیے، ہم دال کھائیں گے، ہم جو ہے وہ لہسن کھائیں گے، ہم پیاز کھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمانا کہ انہوں نے عمدہ چیز کو کمتر چیز سے بدل دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ناقدری کی پھر سزا انہیں ایسی اسی طریقے سے دی کہ ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلہ علیکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نازل کر دیں گے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، پکے پکائے کھانے، دسترخوان، جو تم کہو۔ لیکن فمن یکفر بعد منکم، اگر اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، فإنی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین، تو ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ اس سے پہلے کسی اور کو عذاب نہ دیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو لوگ فرمائشی معجزے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو ٹالتے رہتے ہیں، کہ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں، لیکن جب کوئی فرمائشی معجزہ ظاہر ہو جائے اور پھر بھی وہ اس کو نہ مانے تو پھر تباہی کسی اور دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نازل کرتے ہیں، جو تم مانگ رہے ہو ہم دے دیں گے تمہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ انکار کرتے رہیں گے تو فإنی أعذبه عذاب لا أعذبه أحد من العالمین، ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا۔ ایک یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ کھانا کھانے کے لیے جب کوئی شخص بلاتا ہے تو دسترخوان پر جو کچھ موجود ہوتا ہے جتنا جی چاہے کھائیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ اتنا اتار لیتے ہیں کہ آدھی آدھی پلیٹیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ خراب سمجھ کر لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ کھانا اتنا لینا چاہیے جتنا آدمی کھائے، اور دوسری بات یہ کہ دسترخوان پر تو آپ بیٹھ کر جو چاہے کھا لیں، لیکن چھپا کر جیب میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اشارہ ناجائز ہے اس وقت بھی اور اب بھی۔ بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھیں، یہ بدبخت ایسا کرتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ وہ نعمتوں کو کھاتے تھے بلکہ وہاں سے چھپا کر لے بھی آتے تھے، بچا کے بھی رکھ لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صبح و شام عطا فرماتا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس میں چوری نہ کرتے، لیکن یہ اس میں بھی چوری کرتے تھے اور چھپا کر رکھ لیتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نعمتیں دے رہے ہیں تو اس پر بھروسہ رکھو، جس خدا نے آج تمہیں دیا ہے وہ کل بھی تمہیں دے گا۔ اس لیے اس طریقے سے چرا کر لے جانا، بعض لوگ باقاعدہ آج کل شادی بیاہوں میں نے سنا ہے یہ، واللہ عالم، اور ایک جگہ تو باقاعدہ یعنی جاننے والے نے مجھے بتایا کہ باقاعدہ شاپنگ بیگ لے کے آتی ہیں خواتین، تو خاص طور پہ، اور اچھے اچھے مال لے کر اس میں سے اللہ ماشاء اللہ، لیکن بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیز جائز نہیں۔ اور آخری جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، دیکھیے اس میں بالکلیہ طور پر نفی ہو جاتی ہے ان دعووں کی جو عیسائی کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے دن جب تمام لوگ موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوں گے، اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن تمام کے تمام رسول جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی کیا جواب دیے گئے تم، تم نے قوم کو جا کے ہمارا پیغام پہنچایا تمہیں، انہوں نے کیا جواب دیا۔ اب یہ اللہ نے اس لیے بھی پوچھا تھا کہ قوم جو ہے ہوشیار ہو جائے، وہاں تو وہ اس امید میں تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور معاملہ یہاں یہ آ گیا کہ وہ جھوٹ تو بولیں گے نہیں، جو جواب دیا ہے قوم نے تو نبی تو کہیں گے کہ ہمیں جواب یہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم رسولوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، یعنی زبان سے تو جو کچھ کہتے تھے بعض مان بھی لیتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کیا تھا، انک انت علام الغیوب، تجھ سے کوئی چیز غیب کی چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ ہم اپنی زبان سے کچھ کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا، کچھ نے غلط جواب دیا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بات کہیں گے جو حقیقت پر مبنی ہوگی کہ دل سے کیا تھے اور کیا جواب دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ بعض منافقین بھی تھے، لیکن یہ فرمائیں گے لا علم لنا، ہمیں صحیح علم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں، انک انت علام الغیوب، البتہ آپ غیب کی چیزوں کو جاننے والے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہمیں اور اس سے ان کا کیا ارادہ تھا. یہاں بھی محشر کا میدان ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ان کی والدہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے ہیں اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، وہ وقت یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، یعنی جو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم بھی خدا ہیں اور تم خدا کے بیٹے ہو، تم بھی خدا ہو، بھائی بعض لوگ خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کو بعض علیہ عزباللہ کہتے ہیں خدا کی بیوی، یا تین خداؤں میں کہ خدا، اس قسم کے جملے بعض لوگ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم پوچھیں گے انت قلت للناس، کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا جواب دیں گے، قال سبحانک، کہ اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، یعنی میرے لیے کیا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، نہ آپ نے مجھے خدا بنایا، نہ میں خدا ہوں، نہ میری ماں خدا ہے، تو جب ایسا نہیں ہے تو میں کیوں کہوں گا ان کو، میں نے ایسی کچھ نہیں کہا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہے تو آپ کے تو علم میں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے تو نفی فرما دی اور پھر فرما کہ یا اللہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ تو علام الغیوب ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے جی میں ہے آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے جو جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں، آپ غیب کو جاننے والے ہیں. یہاں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، وہاں نبیوں نے یہ جواب دیا تھا انک انت علام الغیوب، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انک انت علام الغیوب، اور اپنے اوپر سے جو تہمت تھی کہ خدا لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں بعض عیسائی، تو اس کی تردید کر دی کہ میں نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے نہیں کہا ان کو مگر کچھ وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یعنی یا اللہ میں نے تو ان سے یہ کہا تھا. آپ نے کل بھی سنا تھا کہ جب چھوٹے سے بچے تھے تو اپنی گردن اٹھا کے کیا کہا تھا انہوں نے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی دیا، مجھے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یہ جواب دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یہاں پر بھی اسی کو دہرا رہے ہیں کہ میں نے ان سے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی، اور اس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ انی عبد اللہ، یہ کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں اس جب تک ان میں موجود تھا اس وقت تک کی تو میں گواہی دے سکتا ہوں، فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اپنی طرف، کنت الرقیب علیہم، کنت انت الرقیب علیہم، پھر آپ ہی ان کی نگہبان تھے، آپ انہوں نے بعد میں کیا کیا اور کیا کیا عقائد جو ہے وہ بیچ میں انہوں نے لے کے آ گئے، اے اللہ وہ تو آپ جانتے ہیں، میں جب تک موجود تھا ان کے عقائد، ان کی باتیں، ان کی درست کرتا رہا، ان کو صحیح تبلیغ کرتا رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، بلا لیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا دین میں ترمیم کی، کتنی زیادتیاں کی، اے اللہ یہ آپ جانتے ہیں، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، آپ بے شک ہر جو ہر چیز پر موجود ہیں، حاضر ہیں، یعنی آپ کو ہر چیز کا علم ہے. اور پھر آگے بات فرما، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، بالکل ٹھیک ہوگا عذاب دینا، غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے بندے ہیں، آپ اپنے بندوں کو بلا وجہ تو عذاب نہیں دیں گے. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، ان کی مغفرت کر دیں، تو آپ زبردست طاقتوں کے مالک بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، نہ تو آپ پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ اسے بخش دیجیے، درخواست تو کر سکتا ہے، دعا تو کر سکتا ہے، لیکن آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. انک انت العزیز، اسی لیے یہاں پر جو صفت لائے ہیں وہ عزیز اور حکیم کے لائے ہیں، اگر بخشیں گے تو وہ حکمتوں کو وہ جانتا ہے، اور اگر سزا دیں گے تو اللہ قادر ہیں، وہ عزیز ہیں. عزیز کہتے ہیں اس ذات کو جو زبردست ہو، جس کے اوپر کوئی اور نہ ہو طاقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے, اور ساری ساری رات آپ نے پوری رات تہجد میں اسی کو پڑھتے ہوئے گزار دی, ان تو عزب ہوں فعن عباد ہوں وَن تفر رہوں فعن کا انتل عزیز الحکیم, کہ اللہ عذاب دیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ کے بندے ہیں, اور مغفرت فرما دیں تو آپ سے کون پوچھ سکتا ہے, آپ قادر مطلق. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ساری رات, حضرت جبریل امین آئے, انہوں نے پوچھا کہ نبی کیا بات ہے, رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہمارے نبی سے پوچھو, حالانکہ اللہ تو سب جانتے ہیں. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی تم فکر مند نہ ہو, ہم امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے, تمہیں ناراض نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے, ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جو امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے تھے, دعائیں کرتے تھے. تو بتائیے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس نبی کی ہم نافرمانی کریں؟ یقیناً ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر کریں گے, آپ کے نقش قدم پر چلیں گے, یقیناً یہ نقش قدم ہمیں اللہ تک لے جائیں گے. تو یہاں بھی فرمائیں ان تعذب ہوں فعن ہوں عباد ہوں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آگے اللہ فرما رہے ہیں قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ, یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کا سچ کام آئے گا, یعنی سچ جو لوگ بولتے ہیں یہاں بھی سچ بولیں گے وہاں بھی سچ بولیں گے. اور پھر ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ان کے لیے باغات ہوں گے, نہریں ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے کامیابی. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. کوئی دنیا میں اگر ناکام چلا گیا, اس کے پاس ساری زندگی مزدوری کرتا رہا, بوریاں اٹھاتا رہا, جوتیاں سیتا رہا, اور دوسرا محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہا, دنیا کے اعتبار سے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تھے, لوگ اس کو برا بھلا سمجھتے تھے یا حقیر سمجھتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ میاں ناکام آدمی ہے یہ, لیکن اللہ اور رسول کا وہ فرما بردار تھا, اللہ کی نظر میں وہ کامیاب تھا. اصل کامیابی یہ ہے میرے عزیز, اللہ سے ہم تو یہی دعا کریں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرمائیے آخرت بھی اچھی عطا فرمائیے, کیونکہ دنیا خراب ہو تو بھی ہمارے لیے پریشانیاں ہیں. اس لیے اللہ سے دنیا کی اچھائی کی بھی دعا مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھی. اگر خدا نے کہے دنیا بن گئی اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو بھی ہمارے لیے تباہی. اس لیے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی عافیتیں مانگنی چاہیے. اگلی جو سورت ہے سورہ انعام, لازمی بات ہے اس کو میں بیان تو اس وقت نہیں کر سکتا, لیکن اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وحدانیت کا اپنی ذکر کیا ہے, اپنی قوت قادرہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قوتوں کے مالک ہیں. اسی وجہ سے اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے وجہ علی الظلمات والنور, اور اس میں روشنی بھی رکھی اور اس میں اندھیرے بھی رکھی, دونوں چیزیں رکھی. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. تو فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تنظرون, پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کا اور قوت جو اس کی قوت اسے حاصل ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے کہیں فرماتے ہیں کہ وہیں يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص ساری دنیا مل کر بھی اس کی تکلیف دور نہیں کر سکتی. وہیں يُرِدْكَ بِخَيْرٍ وہیں يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, اور اللہ اگر خیر پہنچانا چاہے تو وہ اس پر قادر ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پر زبردست طاقتوں کا مالک ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے. اسی طریقے سے کہیں فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے, ثُمَّ نَقُولُ, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, تمہارے شرکا کہاں گئے, تم کہتے تھے یہ بارش کا خدا, یہ اولاد دینے والا خدا, یہ فلاں خدا, یہ فلاں خدا, تم نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, وہ شرکا کہاں گئے جن کو تم اپنی دانش میں خدا سمجھتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين, تو اس وقت اللہ کے سامنے وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں گے. یہ آیت میں نے بطور خاص اس لیے بیان کی کہ قبر کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں سوال کرنے والے اللہ نہیں ہوں گے, فرشتے ہوں گے, اور فرشتوں کا غیب کا علم نہیں. اگر وہاں وہ جھوٹ بولنے لگیں, یعنی کافر وہاں بھی جھوٹ بولیں, تو ان کی تو جان چھوٹ جائے گی. اس لیے کہ اگر وہاں جھوٹ کے بولیں اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, اگر کسی نے اس سوال کا جواب دے دیے تو پھر حدیث میں آتا ہے جب صحیح سوال کا جواب دے دیں گے تو اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا, جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. بظاہر تو وہ قبر کے گڑے میں ہیں, لیکن عالم برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ساری چیزیں عطا فرما دیں گے. اس لیے وہاں کوئی کافر جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے کہ جو فرشتے ہیں وہ غیب نہیں جانتے, وہ تو جو سوال کا جواب دے گا اس کے مطابق معاملہ کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹ بولیں گے کافر, اس لیے کہ اللہ ان کے جھوٹ کو پکڑ سکتا ہے. تو یا وہاں کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم ہم نے تو کہے ہمارے رب ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. حالانکہ اللہ فرما رہے تمہارے کہاں گئے وہ شریک تمہارے جن کو تم مانتے تھے, لیکن وہاں قسم کھا لیں گے. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين, اللہ فرما رہے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسهم, دیکھو کیسے جھوٹ بولتے ہیں. وضل عنهم ما كانوا يفترون, دنیا میں جو کچھ کہتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چونکہ قادر ہیں, وہاں پر سب کچھ سمجھتے ہیں جانتے ہیں, اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے, پھر مہر لگ جائے گی زبان پر. اب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو حکم دے گا, پیروں کو حکم دے گا, جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ان کے پاؤں گواہی دیں گے, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا 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 تھا. اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ افسوس, ہم تو ان ہاتھوں کی مزے کے لیے اور لذتوں کے لیے اور جسم کی لذت کے لیے یہ سارے گناہ کرتے تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مخبر تھے. آج زبان تو بند ہو گئی لیکن باقی سب چیزیں بولیں گی, یہ کھال بولیں گی. اب کوئی کہے کہ بھائی کھال کیسے بول سکتی ہے, تو بھائی زبان کیسے بول رہی ہے؟ جس خدا نے زبان کو بولنے پر قدرت دیا, آ کے زبان بھی تو بول ہی رہی ہے نا, یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے. تو اگر یہ انگلی بولنے لگے گی تو کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے؟ وہ اللہ جس نے زبان کو بولنے کی قوت دی ہے, وہ چاہے تو یہ انگلی بولنے لگے گی, وہ ٹانگ بولنے لگے گی, ہاتھ بولنے لگے گی, کچھ بھی, قادر مطلق. تو اللہ نے اس پوری صورت میں اپنے قدرت قاہرہ کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ وعندہ مفاتح الغیب, سارے غیب کے خزانے اسی کے پاس, چابیاں اس کے پاس. وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ھو, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی البر والبحر, بحر اور بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے, سمندر میں, خشکی میں, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا, درخت کا کوئی پتہ گرتا نہیں مگر اس کے علم میں. ولا حبۃ فی ظلمات, اور کوئی دانہ جس کو تم زمین میں بوتے ہو اس کو وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں لکھی نہ ہو, اللہ کے علم میں سب کچھ. اور آخر کے اندر بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا, اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے تکلیفوں سے. ومن کل کرب, ہر تکلیف سے اللہ نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, پھر بھی تم شریک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہو القادر, اللہ تعالیٰ قادر ہے. علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے. اوپر کے عذاب میں کیا ہے؟ پتھروں کی بارش, آگ کی برسات, اور اسی طریقے سے اولوں کا پڑنا, پوری پوری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں جب اولے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے اتنی بارش کہ لوگ ڈوب جائیں, مر جائیں, فصلیں تباہ ہو جائیں, مکانات ڈھے جائیں, اور سیلاب آگ کی کیفیت پیدا ہو جائے, اور ہزاروں لاکھوں انسان اس میں ڈوب جائیں, مر جائیں. یہ سب اوپر کا عذاب ہے. اور اوپر کے عذاب میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دے ہمارے اوپر جو تمہارے اوپر عذاب بن کر اور قہر بن کر ٹوٹیں, جیسا کہ آج کل بہت سارے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی پبلک پر, اپنے عوام پر جس طرح کے وہ ظلم ڈھا رہے ہیں, بم برسا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے, یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. قل هو القادر قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, تو یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اوپر کے حکمران تمہاری بات نہ سنیں, تمہارے مسئلوں کو حل نہ کریں, تم پریشان ہو جاؤ, رات دن کچھ بھی کہو لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے, تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. او من تحت ارجلکم، یا اللہ نیچے سے عذاب بھیجے، پاؤں کے نیچے کا عذاب کیا ہے، زمین میں دھنس جائے، سیلاب آ جائے، سمندر کا طوفان آ جائے، یہ سب نیچے کے عذاب ہیں. اسی طریقے سے نیچے کے عذاب میں سے یہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہو جائے، تمہارے ماتحت تمہاری بات نہ مانے، تمہارے ملازمین تمہاری تباہی کے در پہ ہو جائے، یہ سب نیچے کا عذاب کہلاتا ہے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں. فرمائیں یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے تم پر عذاب مسلط کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ذرا دیکھو ہم کیسے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. یعنی جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور خوف رکھنا چاہیے اللہ کا، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے. بہرحال یہ صورت آخر تک اللہ رب العزت کی اس توحید پر، اس کی قدرت پر اور جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا یقین بھی نصیب فرمائیں اور اپنی ذات کے احکام پر، اپنی ذات کے جو احکامات ہیں اس کو ماننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ ہم میں سے کسی کو اے اللہ کسی بھی ابتلا سے دوچار نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بڑے گناہگار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اپنا فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنا رحم و کرم ہم پر فرمائیے، ہم آپ سے آپ کے رحم و کرم کو مانگتے ہیں. اے اللہ ستاری کے معاملے فرمائیے، غفاری کے معاملے فرمائیے، آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں. اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں سے آپ درگزر فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں اور ہمارے بہت سے احباب دوست جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کے عزیز یا وہ خود بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائی. اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اسی طرح ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے والا بنا دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، عزیز و اقارب کی. یا اللہ اسی طرح جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.